السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس، اور اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری. اور سامعین، ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل جاوید باجوہ سے ملاقات، اور ماسکو میں افغان سیاستدانوں، روسی عہدیداروں اور طالبان کے مابین جاری کانفرنس. ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا پشتون تحفظ تحریک کے رہنما محسن داوڑ کا، جو اس وقت شمالی وزیرستان میں دھرنے کی نمائندگی کر رہے ہیں فاٹا سے مکمل طور پر پاکستانی فوج نکالنے کا مطالبہ، خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی کی پریس کانفرنس، اور پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو کا وزیرستان میں صحافیوں اور قومی اسمبلی کے رکن علی وزیر کی گرفتاری کی مذمت. آخر میں بات کریں گے بھارتی کشمیر میں القاعدہ اور داعش کی موجودگی سے متعلق آنے والی خبروں پر. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے کابل سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل صاحب نے، اور ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں معروف دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. کچھ دیر میں ہمیں علی اکبر مرزا صاحب، یو ایس بیسڈ اینالسٹ ہیں، وہ بھی جوائن کریں گے. آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید. اور زبیر بابک ارخیل صاحب، یہ خبر آ رہی ہے کہ افغان حکومت کے جو مشیر ہیں برائے قومی سلامتی حمداللہ محب کی سربراہی میں افغانستان کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی ہے. افغانستان کی جو قومی سلامتی کونسل کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بالکل ہی ایک مختصر بیان ہے اس ملاقات کے حوالے سے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں افغان امن عمل، انسدادی دہشت گردی میں تعاون اور علاقائی اقتصادی رابطوں کو فروغ دینے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ٹویٹ ہے اس میں ملاقات کی کوئی مزید تفصیلات جو ہے وہ نہیں بتائی گئی ہے. اسی طرح دوسری طرف پاکستان کی جو حکومت ہے یا فوج، ان کی جانب سے بھی تاحال اس ملاقات کے بارے میں کوئی تفصیلات جو ہے جاری نہیں کی گئی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ممکنہ طور پر اس ملاقات کے لیے افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں، ان کے ایجنڈے پر کون سے ایشوز تھے جن کو کہ ڈسکس کیا ہوگا انہوں نے؟
جی، میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ اب جب مذاکرات کا سلسلہ عملی طور پر شروع ہوا ہے اور طالبان اور امریکن ریپرزنٹیٹو کے درمیان کئی ملاقاتیں ہوئی، اور طالبان نے ماسکو میں افغان جو سیاستدان ہے جو گورنمنٹ میں شامل نہیں ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن مسلسل طالبان یہ اب تک رد کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھے اور مذاکرات کر لے. تو میرے خیال میں اس سفر کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان کا جو انفلوئنس ہے طالبان پر، اس پر دباؤ ڈالا جائے اور یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے اس میں افغان حکومت بھی شامل ہو جائے. تو میرے خیال میں یہی افغان حکومت کی نگرانی ہے اب تک، اور یہی ایجنڈا جو ہے یہ ٹاپ لسٹ ہوگا.
اوکے، بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، کون سے ایسے ایشوز ہیں سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، جو کہ پاکستانی فوج کی نظر میں، پاکستانی ریاست کی نظر میں اس کا تعلق افغانستان سے ہے، اور جس پر کہ بات کی گئی ہو اس میٹنگ میں، اور ویسے بھی آپ اس موجودہ جو صورتحال ہے اس پس منظر میں آپ اس میٹنگ کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
جی، بہت شکریہ. جہاں تک اس دورے کا تعلق ہے تو یہ بہت عرصہ بعد ہوا، اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کچھ کشیدہ بھی تھے، اور کچھ افغان حکومت کا جو صدر ہے یا ان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ کرشنا راج بھی تھا اور کچھ اپنے ہوم گراؤنڈ پر بھی کافی حد تک وہ اپنی لیجیٹیمیسی کھو چکے ہیں یا کمزور کر چکے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک انٹرم گورنمنٹ کی بات کی تھی افغانستان کے بارے میں جس پر افغان حکومت کافی ناراض ہوا تھا. اس ناراضگی کے کچھ تو اب افغانستان میں بھی کچھ ان کے سیاسی دھڑے اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں کہ یہ جو موجودہ دورہ ہے یہ دو لحاظ سے, ایک تو سیکیورٹی ہے کہ آپ کا بارڈر مینجمنٹ جو ہے, کیونکہ ان کا جو انٹیریئر منسٹر تھا وہ بھی اس میں شامل تھا, تو ظاہر ہے کہ سفری کاغذات اور بارڈر مینجمنٹ کو مزید فعال بنانا ہے. دوسری بات یہ کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہاٹ لائن ہے اور معلومات کا تبادلہ ہے, کیونکہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں کچھ واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں, بلوچستان میں بھی, پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا فاٹا میں بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹریڈ کا ہے, تو ٹریڈ جو پانچ مفاہمتی گروپ سے جس پر پیش رفت نہیں ہو رہا تھا اور تو ظاہر ہے کہ ان پر بھی بات چیت ہو چکی ہوگی. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جو ایک قسم کا رشیا نے طالبان اور افغان اپوزیشن کو ایک میز پر لایا ہوا ہے, شاید افغان حکومت پاکستان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اگر اس میں افغان حکومت کے بھی نمائندے شامل ہو جائیں یا یہ ہو کہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جس میں افغان حکومت کی نمائندگی ہو اور پاکستان اپنا اثر رسوخ استعمال کرے, تو یہ بھی ایک ممکن بات ہے. کیونکہ اشرف غنی ایک تو یہ جو محب سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے یہ تو امریکہ کی طرف سے کافی مطلب ہے کہ اس کو آلموسٹ پرسانا نان گریٹا جس کو آپ کہتے ہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا ہے, اور دوسری طرف تو کیونکہ اس کے لیے سفارتی طور پر یا پڑوسی ممالک کے ساتھ تھوڑی سی اس کی قد کاٹ میں کمی آ چکی ہے, تو اب یہ دورہ کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ وہ دے گا, مطلب ہے کہ اس کو کچھ عزت وقار وغیرہ. اور تیسری بات یہ کہ اس کا ایک جو اسٹیچر ہے وہ اسٹیج کو سر کو دوبارہ ریگین کرنا, اور اس کے بعد اشرف غنی کا دورہ ہے تو اس دورے کے لیے بھی راہ ہموار کرنا ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ جو بڑے بڑے وہ ایریاز ہو سکتے ہیں جس پر بات چیت ہو چکی ہوگی.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, جس طرح آپ نے کہا اور زبیر صاحب نے بھی کابل سے ہمیں بتایا کہ اس وقت روس کا جو دارالحکومت ہے ماسکو, وہاں پر روسی حکام افغان حکومت کے نمائندوں, افغان سیاستدانوں اور طالبان کے مابین ایک اجلاس جو ہے وہ جاری ہے, آج اس کا دوسرا دن ہے. لیکن آج جو ہے ایک اہم خبر ماسکو سے جو آئی ہے وہ یہ کہ روس اور طالبان دونوں نے مل کر مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیں جو ہیں وہ واپس چلی جائیں. زبیر صاحب آپ بتائیے گا کہ روس کا طالبان کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کرنا, ان کے ساتھ ایک پیج پر آنا, روس پیغام کیا دینا چاہتا ہے اس سے؟
جی میرے خیال میں تو یہ وہ جو کولڈ وار کا سلسلہ جاری رہا تھا اور جس میں روس نے شکست کھائی, تو اب میرے خیال میں روس جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ نہ تنہا افغانستان میں جو حکومت ہے اس کو نظر انداز کر لے, بلکہ امریکی جو مفادات ہے نہ تنہا افغانستان میں بلکہ خطے میں ان کو دھچکا پہنچایا جا سکے. تو میرے خیال میں اس سے پہلے بھی روسیہ نے کئی اعلانات کیے تھے, کئی بیانات روسی حکام نے کئی اس طرح کے بیانات دیے تھے جس کا افغان حکومت نے اور امریکی حکام نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا اور اس پر ناراض ہو گئے تھے. تو میرے خیال میں اب یہی سلسلہ جاری ہے, اور دوسری طرف جب مذاکرات کا سلسلہ ہے تو اس میں روسیہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں اہم کردار ادا کرے. لیکن میرے خیال میں یہ جو میٹنگز ہو رہی ہے روسیہ ماسکو میں, یہ ایک تعارفی جیسے سمبولک میٹنگز ہیں میرے خیال میں. جب مذاکرات ہوں گے, مذاکرات کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ امریکہ کے بعد افغانستان افغان حکومت ہے, اور طالبان نے بھی یہی کہا ہے کہ اب تو صرف وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا جو اہم مسئلہ ہے وہ امریکہ افواج کا انخلا ہے افغانستان سے. اس کے بعد وہ اپنا جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ لیں گے. تو دوسرے اسٹیپ میں میرے خیال میں افغان گورنمنٹ کا اپوزیشن جو ہے وہ اتنا اہم کردار ادا نہیں کر سکتا, لیکن جو میڈیٹر کا جو رول ہے وہ ادا کر سکتا ہے, اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ تو افغان حکومت اور جس کو افغان نیشن نے ووٹ دیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, وہ لوگ امپلیمنٹ کریں گے میرے خیال میں.
جی بریگیڈیئر صاحب, جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ طالبان جو ہیں وہ مسلسل افغان حکومت کے نمائندوں سے براہ راست بات چیت سے انکاری ہیں, اس کے باوجود کہ کافی دباؤ جو ہے وہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے ان پر پڑ رہا ہے, یہ اجلاس جیسا کہ ابھی یہ جاری ہے ماسکو میں, تو اس حوالے سے کسی بریک تھرو کے امکانات آپ دیکھتے ہیں؟
جہاں تک روس نے یہ مذاکرات, ایک تو ظاہر ہے کہ سرمونیل طور پر اس کو تو جو 100 سالہ تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے اس کا رنگ دیا گیا ہے, لیکن اصل میں پہلے بھی انہوں نے افغانستان کے بارے میں اس قسم کے جو مذاکرات کی میز یا بساط بچھائی تھی, اور اس میں طالبان نے بھی حصہ لیا تھا اور افغان اپوزیشن نے بھی حصہ لیا تھا, اور اب بھی کرزئی صاحب ہے, اتمار صاحب ہے, اس کے علاوہ عطا نور صاحب ہے, اور یہ جو پاکستان میں اس کے سفیر تھے عمر زئی, وہ بھی اس میں شامل ہے. اور تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ, اور پھر ایک قوی وفد جو ہے 15 ممبر کا جس کو ملا برادر لیڈ کر رہے ہیں وہ طالبان کی موجود ہے. اور تو ظاہر ہے اس جو روس کی جو کوشش ہے, اس کوششوں کو میں جو امریکہ کوشش کر رہا ہے مذاکرات کی اور طالبان کے ساتھ جو 6 دور ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے یہ کمپلیمنٹری ہے, ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں بہ نسبت ایک دوسرے کے مقابلے میں. اس لیے کہ یورپ نے جب کابلوف جو پوائنٹ مین ہے اس کے بارے میں, اور دوسری طرف پر قوزل میں خلیجزاد اور نیٹو کے ان کی بات چیت ہوئی تھی, اور چائنا بھی اس میں شامل تھا, اور انہوں نے ان سب جتنے بھی ممالک کوشش کر رہے ہیں اور ان سب کو سہارا تھا, اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے امن کے لیے جو بھی کوشش کر رہے ہیں وہ سب کا جو مقصد ہے وہ امن ہے, اور وہاں پر ایک ایسا سیٹ اپ لانا ہے جو کہ وہ خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہو. لیکن جہاں تک افغان حکومت کا تعلق ہے کہ اس کو کب شامل کرے, تو میرے خیال میں طالبان کے دو موقف بڑے واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیرونی افواج کا انخلا, اور اس پر تو انخلا پر, اور دوسرا افغان سرزمین کو استعمال کسی کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ کرنا, یہ دو پر تو ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے. اس میں تو میرے خیال میں کہ مزید بات چیت کی جو گنجائش ہے وہ ٹائم لائنز کی ہوگی, یا یہ ہوگی کہ طالبان ٹینجیبل ٹرمز میں کیا گارنٹی دیتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ٹینجیبل ٹرمز میں انخلا کا کون سا ٹائم ٹیبل دیتے ہیں. باقی تو ایگریمنٹ اس پر ہو چکا ہے, لیکن جہاں تک اس کی ریپیٹیشن کا تعلق ہے تو مطلب ہے کہ مرکزی نقطہ تو ہے, اس لیے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. لیکن جہاں تک افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کا تعلق ہے تو اس پر طالبان کا موقف وہی ہے جو بیرونی افواج کے انخلا کر ہے, اور طالبان نے اپنا جو سفارتی ویٹج ہے یا قد و کاٹ ہے یا اس کے علاوہ جو ان کی جو ڈپلومیسی ہے یا باقی ان کے جو آنا جانا ہے, وہ رشیا ہو, چائنا ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, ازبکستان, تاجکستان یا جو قطر میں, تو اب انہوں نے اپنا کلاؤڈ کافی بڑھا دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو سفارتکاری ہے وہ کافی حد تک مجھے جو ان کے بنیادی نکات ہیں اس پر ڈٹی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کو پرسو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف پر افغان حکومت جو ہے وہ کمزور سے کمزور بنتی جا رہی, ایک تو لیگل سطح پر ان کا کام ختم ہوا, دوسری طرف پر ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ رندہ درگاہ بن گیا, تیسری طرف پر دیکھ لے تو جو اپوزیشن ہے وہ तालिबान को मिल रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और चौथी बात ये है कि जमीनी हकाइक के हिसाब से देखा जाए तो तालिबान फील्ड में जो अस्करी कुव्वत है उसके लिहाज से भी अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। तो इन हालात में जाहिर है कि मेरे ख्याल में कि अशरफ गनी की हुकूमत को कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार करना होगा जो कि पहले शायद कोई इंटरिम गवर्नमेंट के लिए तैयार हो जाए और उसमें ऐसे लोग हों जो कि रिप्रेजेंट कर सके मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स को और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को, और ये वो जिद न हो कि नहीं ये हुकूमत का नुमाइंदा है। तो क्योंकि अफगानिस्तान का अमन मतलूब है, अगर अमन मतलूब है तो उसके
उसमें
लिए
सब मुजाकिरात की मेज पर सबको बिठाना होगा। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ रहिए। जुबैर बाबकर खैल साहब, कहाँ तक आप एग्री करते हैं ब्रिगेडियर साहब के इस तजिए से? वाकई अफगानिस्तान की हुकूमत जो है कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है और ये के मुल्क सतह पर कोई उसकी अहमियत नहीं रही और ये के मुजाकिरात की मेज पर तालिबान का पलड़ा जो है वो बारी है। जुबैर बाबकर खैल साहब, जुबैर साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। उनसे हम ये जानना चाह रहे थे और साथ ही एक अमरीकी एनालिस्ट अली अकबर मिर्ज़ा साहब को भी हमने मधु किया था कि अब जबकि अफ़गानिस्तान से बैरूनी फ़ौज की इनखिला का मुतालबा जो है वो तालिबान की तरफ से नहीं हो रहा है, रूस भी इस वक्त उनके साथ इस मुतालबे में शरीक हो गया है, अमेरिका में इसको किस तरह देखा जाएगा, ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुमकिन तौर पर क्या रद्द अमल सामने आ सकता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक कॉलर हैं, उनको हम सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है लाइन पे, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, ओके, लाइंस जो हैं हमारी ड्रॉप हो रही हैं। ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ हैं?
जी
ओके ब्रिगेडियर साहब, मेरे ख्याल में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि जुबैर बाबकर खैल साहब जो हैं उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, अली अकबर मिर्ज़ा साहब की लाइन भी हमें नहीं मिल रही है कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर। तो आपसे हम नेक्स्ट हमारा जो मौजू है उस पर बात करना चाहेंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि शुमाली वजीरिस्तान में पश्तून तहफ़ तहरीक का जो धरना है वो तीसरे रोज़ भी जारी रहा, कुछ नए मुतालबात जो हैं मोहसिन दावर जो पश्तून तहफ़ तहरीक के रहनुमा हैं और साथ कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, MNA हैं, उन्होंने कुछ मुतालबात किए हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं फ़ाइज़ा बुखारी। और इस वक्त हम पश्तून तहफ़ तहरीक की जानिब से जारी धरने और उस पर अभी तक जो वफाकी हुकूमत का रद्द अमल है, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का और फौज ने जो कार्रवाई अभी की है इस इशू को हैंडल करने की जिस तरह उसने कोशिश की है उस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर से नज़ीर साहब दिफाई तर्ज निकार पाकिस्तान से वो हमारे साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि पिशावर यूनिवर्सिटी से हमें डॉक्टर सरफराज खान साहब भी ज्वाइन करें। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये हालात इस वक्त जो हमें नज़र आ रहे हैं ये इस नहज तक कैसे पहुँचे, PTM से क्या गलतियाँ हुई हैं और फौज की जानिब से क्या गलतियाँ हुई हैं? जिस तरह कहा जा रहा है, आज जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने भी ये बात की है कि वफाकी हुकूमत ने सही तौर पर हैंडल नहीं किया इस इशू को, आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, جی بالکل، پہلے میں آپ کے اس آخری بات سے اگری کروں گا کہ بلاول صاحب نے جو کہا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ واقعی اس میں درمیان میں نظر نہیں آتی. اگر ایک طرف پر لہجے کی تلخی ہے اور کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس سے آئینی اجازت نہیں دیتا یا ملکی اداروں پر اس پر منفی اثر پڑتا ہے یا ان کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف پر بندوق ہے، اس میں بارود ہے، تو ایک طرف پر یہ تلخی زبان سے نکالنی ہوگی اور دوسری طرف بندوق سے وہ بارود نکالنا ہوگا. تو پھر یہ کام ہے سیاسی حکومت کا، اور سیاسی حکومت یہ کردار ادا نہیں کر رہا ہے، یا اگر کر رہا ہے تو میرے خیال میں کہ بہت ہی کمزور ہے، بہت سلو ہے، یا ان کی گرفت میں یہ ان چیزوں پر. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس نہج پر یہ معاملات پہنچ گئے ہیں، تو پہلے پی ٹی ایم کے یہ چار مطالبات تھے کہ مائنز کا ہٹانا ہے، مسنگ پرسن کا ہے، ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام ہے، اور چیک پوسٹوں کا معاملہ ہے. اب جو یہاں پر یہ پہلی دفعہ مطلب ہے کہ اس قسم کا وہ ہوا کہ دونوں طرف پر فائرنگ جو بتایا جاتا ہے کہ تبادلہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ کیجولٹیز ہو گئی دونوں طرف کی، تو یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے. اور اس سے میں یہ دونوں طرف سے حکومت سے بھی اور ساتھ ساتھ پی ٹی ایم سے بھی کہ خدا نخواستہ اس آگ کو بجھا دیا جائے، اس کو مزید نہ بڑھکایا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس علاقے میں جو کہ فاتح پہلے سے بری طرح سے افیکٹڈ ہے اور وائلنس سے ہر گھر اس سے متاثر ہے، بہت زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بہت سارے گھرانے کے لوگ مر چکے ہیں، اور اقتصادی طور پر وہ بہت نیچے چلے گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو ایک اور ویو آف وائلنس وہاں پر آ جائے، اور وہ ایسا وائلنس ہو جس کی وجہ سے عام لوگ اس میں اس بٹی میں انہیں بسم ہو جائے. اور یہ نہیں کرنا چاہیے. جو نئے مطالبات انہوں نے کیے ہیں کہ فوج کا انخلاء ہو فاٹا سے، یا وہاں پر جو فینسنگ ہے اس کو ختم کیا جائے، افغانستان کے ساتھ فری آنا جانا ہو، تو میرے خیال میں وہ پہلے مطالبات اگر اس پر کنسنٹریٹ کرے اور کچھ مذاکرات کا راستہ کچھ میرے خیال میں کہ درمیان میں ایسے لوگوں کو ڈالے جو کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، کریڈیبل ہو، اور وہ حکومت کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، تو میرے خیال میں راستہ نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنے لوگ ہیں اور اپنے لوگوں کے گلے شکوے ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ گلے شکوے ہیں، تو ایک مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، ایک بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سیکیورٹی اداروں کو بھی برداشت سے اور اس سے کام لینا چاہیے، اور ان سے بھی یہ کرنا. پہلے میرے خیال میں کہ ان کے درمیان کچھ کنفیڈنس بلڈنگ میئر ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو باقاعدہ بات چیت کا ذریعہ ہے وہ شروع کرنا، کیونکہ ایک تو پلیٹ فارم اویلیبل ہے کہ بلال صاحب نے کہا کہ اس کو پروڈکشن آرڈر دے کر تاکہ وہ اپنا مدعا بیان کرے پارلیمنٹ میں علی وزیر کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہے، وہاں پر کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیشین جو ہے وہ اپنے اپنے پالیٹکس، اپنے اپنے انٹرسٹ ڈھونڈتے ہیں، اس کے مطابق اپنے خود کو الائن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بات چیت کا جو راستہ ہے یا جو ایک پلیٹ فارم آلریڈی اویلیبل ہے اس کو استعمال کرانا چاہیے. اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک مطلب ہے کہ ایک ایک ایشو چھوٹے چھوٹی چیزوں کو، یا بعض اوقات کوئی بچی اغوا ہو جاتی ہے، ابھی چارسدہ میں ایک بہرا قتل ہوا ہے، تین بھائیوں کو مارا ہے ایک بڑے خان صاحب نے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اب فوج کے خلاف نعرہ یا تو نہیں ہوا ہے، لیکن ان چیزوں کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو جائز چیزیں ہیں اس کو پورا کرے، کیونکہ فاٹا کو آپ کب تک اس طریقے سے اتنا بیک گراؤنڈ میں اتنا ان کو مصیبتوں سے گزارو گے تاکہ لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے، اور ظاہر ہے کہ اس پر آپ فیصلے مسلط کرتے ہیں، وہاں پر اقتصاد کا کوئی پہیہ نہیں چل رہا ہے، وہاں پر ترقی کا اس کا وہاں پر، اب دیکھ لو یہاں پر جو کرفیو ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر ہاسپٹلز نہیں ہے، تو یہ جو مریض یا جو بھی گولی کا نشانہ بنے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو مشکلات تو آئی ہوگی، اور اس سے پھر وہ ففتھ جنریشن وار جو ہمارا میڈیا ہے بال میڈیا کے پاس چینل اس کو پھیلا رہے ہیں, جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ ملک پہلے سے دہشت گردی کا بری طرح شکار ہے. اور اگر ہم نے لسانی بنیادوں پر یا نسلی بنیادوں پر نفرتیں اگر اور پھیلا دی, جس طریقے سے وہ فرشتہ کے باپ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو افغانی ہے, بھائی اگر افغانی ہے خواب وہ یہودی ہے یا جو بھی ہے تو اس کے بچے کو تو ریپ کرنا اور اس کو پھر مارنا یہ تو انسانیت نہیں ہے. تو ظاہر ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے.
بالکل بریگیڈیئر صاحب, واپس آپ کی طرف آتے ہیں. کچھ اور اہم کوسچنز ہیں اس حوالے سے. شوکت یوسفزئی صاحب جو ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات, انہوں نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہیں, انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں, وہ بھی اس پہ بھی ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے. ہمیں ڈاکٹر سرفراز خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس وقت وزیرستان سے ایک کالر ہیں, ان کو ہم سننا چاہیں گے اس سے پہلے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو. عمر خان جنوبی وزیرستان سے, جی کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم میڈم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علی وزیر قومی اسمبلی ایم ایل اے, آئندہ چند دن فوج نے شمالی وزیرستان میں اپنے قبضے میں لے لیا, کیا اس کو یہ فوج کو پتہ نہیں تھا جو اس کا باپ چاچا بارہ آدمی دہشت گردی کے معاملے میں مر چکے ہیں, اس کا فوج نے کچھ جو کیا تھا کیا اس کا باریابی جو علی وزیر کو پکڑ لیا تھا, فوج کا یہ منصوبہ تو نہیں اس نے مارنے کا؟ اگر اس کے اوپر بریگیڈیئر اشرا کر لیں گے جو ایم این اے جو فوج کے پاس اتنا اختیارات ہیں جو اپنی مرضی پر اس کو پکڑے, اسپیکر کو اجازت اس کو ملے گا.
اوکے عمر خان, بہت شکریہ. جنوبی وزیرستان سے آپ نے کال کی اور اپنے کنسرنس کا آپ نے اظہار کیا. اب ایم این اے علی وزیر جو ہے ان کی گرفتاری سے متعلق یہ بریگیڈیئر صاحب کے سامنے یہ کوسچن رکھیں گے. ندیم سلیمانی ہے لنڈی کوتل سے. جی السلام علیکم.
میڈم السلام علیکم. میڈم میں بریگیڈیئر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنرل عبدالغفور کی کہنے کے مطابق اس پی آر کے ان لوگوں نے را اور این ڈی سی پی ایس لی ہے, تو پھر ان کے ساتھ بات چیت کرنا تو پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا تو نہیں ہے؟
اوکے صحیح. اوکے یہی بات جو ہے بریگیڈیئر صاحب اور ڈاکٹر سرفراز خان صاحب کی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب نے, کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ پی ٹی ایم جو ہے ان کو امداد جو ہے انہیں معلوم ہے کہ کہاں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر سرفراز خان صاحب اس پہ آپ کمنٹ کیجئے گا پلیز.
میں سمجھتا ہوں کہ شوکت یوسف زئی صاحب نے بہت ہی ناک اندیشانہ قسم کی جو ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر الیکشن کمیشن نے, یعنی تحریک انصاف پر الیکشن کمیشن نے ایک کیس موجود ہے عمران خان صاحب پر بھی, کہ ان لوگوں نے ابھی تک حساب کتاب نہیں دیا جو فنڈنگ ان کی پارٹی کو باہر سے ملتی تھی اس کا, اور اس پر ان کو کبھی بھی نائل قرار دینے کے خطرے سے دو چار ہونا پڑ سکتا ہے. تو بغیر ثبوتوں کے, ان کے بارے میں تو ثبوت بھی موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس, بغیر ثبوتوں کے یہ ایک ایسی تحریک کے بارے میں جو الیکشن میں بذات خود پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے, حصہ نہیں لے رہی, بلکہ اس کے دو ایم این اے جو ان کے ساتھ تھے وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں, تو اس لیے اس قسم کے الزامات بغیر ثبوت کے لگانا ان نوجوان لیڈروں پر جن کو ان کی کانسٹیٹیوئنسی میں بہت سارے ووٹ ملے ہیں اور وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں باقاعدگی سے آتے جاتے بھی ہیں, اور ابھی جو سارے معاملات ہوئے ہیں پچھلے دنوں وہ اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں نہیں تھے, بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں گئے اور اپنے لوگوں کے ساتھ انتہائی قریبی رابطہ رکھتے ہیں, اپنے جو ان کے قبیلے کے لوگ ہیں, جو ان کے ووٹر ہیں ان کے ساتھ. تو یہ باتیں کرنا کہ جی پاکستان میں یہ بہت عام بات ہے, دوسرے ممالک میں بھی ہے لیکن پاکستان میں یہ بہت عام بات ہے, یہاں کے تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ان کو کبھی غدار کہا جاتا ہے یا انہیں کبھی چور کہا جاتا ہے اور کبھی آپس میں بھی ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ تحریک نہ صرف شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان یا فاٹا کے علاقوں میں، بلکہ سوات، دیر، بنیر، یہ تمام ان علاقوں میں جو دہشت گردی کا شکار علاقے رہے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ یا مر گئے یا ان کو بے گھر ہونا پڑا. 80 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان میں دہشت گردی کے ہاتھوں بے گھر ہوئے تھے، اور ان تمام کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈسپیئر ہو گئے، جن پہ کوئی مقدمات نہیں ہے، وہ غائب ہیں، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے. بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں یا سیف ہاؤسز میں ہیں، ان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. چیک پوسٹیں بنائی گئی ہیں جس سے ذلت و خاری ہوتی ہے لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں. بارودی سرنگیں ہیں، اور پھر جیسے یہ بتایا گیا جو سرحدی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں پاک افغان بارڈر کے قریب، وہ تاریخی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور آنے جانے کی ان کو آزادی حاصل تھی، اور بین الاقوامی قانون بھی ایزمنٹ رائٹ دیتا ہے وہ قبائل کو 11 میل تک ایک جو بارڈر کے ایک طرف رہتے ہوں یا دوسری طرف، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر پائے. یہ تمام معاملات جو ہیں یہ لوگوں کے ذاتی اور سماجی اور تجارتی اور لائیولی ہوڈ کے مسائل ہیں، اور پھر ان کی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، رول آف لا کے مسائل ہیں، ترقی کے مسائل ہیں. فاٹا کو جب مرج کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، تو عام اطلاع یہ تھی کہ $100 بلین ریاست سالانہ دے گی، اس کے علاوہ جو 3% NFC ایوارڈ کے نتیجے میں ان کو ملنا تھا، اور وہ اس پر خرچ ہوگا. ابھی تک نہ صرف یہ کہ وہاں 57 بلین روپیز کے قریب سنا ہے کہ ریلیز ہوئے تھے جو خرچ نہیں ہوئے، نہ وہاں کیپیسٹی بلڈ کی گئی ہے، نہ وہاں ترقی کا کوئی کام ہے، نہ خیبر پختونخوا حکومت کا لائن.
لیکن یوسف زئی صاحب نے آج کہا ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا. انہوں نے کہا ہے پی ٹی ایم کے زیادہ تر مطالبات بھی انہوں نے مانے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اور انہوں نے فنڈنگ کی بھی بات کی ہے کہ اس کو لگانے میں فاٹا کے اندر اس میں ٹائم درکار ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے بریگیڈیئر صاحب.
لیکن ٹائم کے لیے جو چیزیں، یعنی ابھی تک انہوں نے الیکشن جو لوکل گورنمنٹ کے تھے وہ نہیں کیے، انہوں نے صوبائی جو سیٹیں تھیں ان کے الیکشن ابھی تک نہیں کیے. عرصہ ہو گیا ساری چیزیں ڈیلے کر رہے ہیں، اور جو ایم این اے حضرات واحد ان کے الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ایم این اے ہیں جو وہاں سے الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں. ان کو اگر وہ اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں یا اپنے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، انہیں غدار قرار دیتے ہیں، کبھی فارن فنڈنگ والے قرار دیتے ہیں، ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ مسلح تھے، جبکہ وہ پارلیمانی لیڈرز ہیں، انہوں نے بالکل بھی اس قسم کے معاملات سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی ایم والے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عدم تشدد پر مبنی سیاست کر رہے ہیں، وہ تشدد کے خلاف ہیں. اور یہ تو انتہائی نیک فال تھا کہ ان علاقوں سے جو دہشت گردوں کے قبضے میں تھے وہاں سے ایسے نوجوان آئے ہیں سامنے جو آئین کی حکمرانی، رول آف لا، انسانی حقوق، اور پھر جو ڈسپیئرڈ لوگ ہیں ان کا عدالتوں میں پیش کرنا، اس قسم کے مطالبات لے کر آئے ہیں. یہ ریاستوں کو تو خوش ہونا چاہیے اس طرح کے لوگوں.
بالکل مشتاق یوسفزئی کو ہم نے مدعو کیا ہے، یہ کوئسچنز ان کے سامنے ہم رکھیں گے کہ پی ٹی ایم کے کون سے ایسے مطالبات ہیں جو پاکستانی آئین سے متصادم ہیں، یہ ہم بھی جاننا چاہیں گے مشتاق یوسفزئی صاحب سے. ہمیں امید ہے کہ کچھ دیر میں وہ ہمیں جوائن کر لیں گے. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو دو مطالبات جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، اس میں کہاں تک وزن ہے؟ فینسنگ جو جس ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی پاک افغان بارڈر پہ، جس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو روکنے کے حوالے سے ان کی نقل و حرکت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ فینسنگ جو ہے یہ مفید ثابت ہو رہی ہے. ساتھ یہ بتائیے گا، ان کا دوسرا جو پی ٹی ایم کے محسن داوڑ کا مطالبہ ہے کہ فوج جو ہے وہ نکل جائے، تو کیا وہاں کے سیکیورٹی حالات یہ اجازت دیتے ہیں اس بات کی کہ فوج وہاں سے نکل آئے؟
تو جہاں تک فوج کے نکلنا کا تعلق ہے، تو جب تک افغانستان میں حالات امن کی طرف اور وہاں پر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اور افغانستان پرامن نہیں ہو جاتا اور وہاں پر جو داعش ہے یا ٹی ٹی پی ہے، آر آر ہے یا اس قسم کے باقی گروپس ہیں، ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو میرے خیال میں کہ فوج کا بارڈر ایریا پر یا فاٹا میں رہنا یہ تو رہے گا. البتہ فوج کا پہلے پلان تھا کہ 2019 تک وہ یہاں سے کافی حد تک اپنی وہ نکال لیں گے، لیکن جو معروضی حالات ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو نظر نہیں آتا کہ جب تک ادھر امن نہیں آتا تو ادھر سے فوج کا نکلنا، دوسری جہاں تک فینسنگ کا تعلق ہے وہ تو فینسنگ کے دو ہے، سٹی کے اس کے ذریعے جو غیر قانونی لت حرکت تھی اس کو کسی حد تک چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن باڑھ جو ہے اپنی طور پر ایک اس کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر دیر سے لے کر ساؤتھ وزیرستان تک اگر کوئی شاہراہ بناتے اور اس کے دونوں طرف فینسنگ کرتے تو ایک تو ترقی بھی ہوتی اور ساتھ ساتھ فینسنگ بھی ہوتی اور پھر اس میں کراسنگ پلیسز بھی ہوتے تو لوگ بھی فیسیلیٹیٹ ہوتے، لیکن اس کے لیے جو فنڈنگ ہے فنڈنگ کے وعدے تو کیے جاتے ہیں، کیونکہ فاٹا کے نام پر بہت زیادہ ڈالر چیری لوگر بل میں آئے ہوئے ہیں، چائنا نے دیے ہوئے ہیں، جرمنی نے دیے ہوئے ہیں، جاپان نے دیے ہیں، بہت سارے ہیں لیکن ان پر خرچ نہیں ہوئے ہیں، اور جس علاقے کو اس قسم کے دہشت گردی سے 16-17 سال گزرے اور وہاں پر کوئی کاروبار، کوئی اسکول، کوئی اس کے علاوہ جو صحت کی یا پانی کی یا باقی جو فیسیلٹیز ہیں وہ باقی نہ رہے، لوگ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو اگر ایمرجنسی طور پر آپ وہ اس کو نہیں کر رہے ہیں تو پھر شوکت یوسفزئی صاحب ہزار دفعہ بتا دے کہ ٹائم لگے گا، یہ پھر ایک بہانہ ہی ہو سکتا ہے باقی ترقی، کیونکہ اگر یہ اس میں سنسیئر تھے تو پھر جو سرتاج عزیز کمیشن کی رپورٹ تھی کہ مرحلہ وار اس کو کرنا ہے، ان کو کیا جلدی پڑی تھی کہ اس کو ایک دم انہوں نے ضم کر دیا اور کہتا ہے یہ جو چندہ ہمارے اس میں ڈال دیا اب اس کو ہم سنبھالیں گے، اب اس کو وہی بات تھی کہ آرٹیکل 247 سے ان کو انٹیکٹ رکھتے اور وہاں پر جو قانون تھا اس کو تھوڑا جاری رکھتے تھے، 10 سال کے لیے مین اسٹریمنگ کر لیتے، پھر لوگوں سے پوچھتے کہ بھائی آپ نے الگ صوبہ بننا ہے یا مرج ہونا ہے، تو یہ ایک جمہوری طریقہ بھی تھا، آئینی طریقہ بھی تھا، قانونی طریقہ بھی تھا اور اقتصاد کے لحاظ سے بھی آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے شارٹ کٹ لگا دیا، اب شارٹ کٹ ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے، ان سے نہ سنبھالا جاتا ہے اور نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے اور نہ ان کے پاس یہ سوچ ہے اور نہ اس قسم کے لوگ ان کے پاس ہے کہ یہ کر سکے، کیونکہ ہم ان کے علاقے کے ہم جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی کتنی کیپیسٹی ہے اور کتنے وہ سنسیئر ہے فاٹا کے ڈیولپمنٹ میں، تو یہ ساری شوکت یوسفزئی صاحب یا جو بھی یہ بات کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس کے واقعی جو کالر نے بتا دیا اس کے فیملی نے 13 لاشیں اٹھائی ہیں اور یہاں تک کہ ان کے پیٹرول پمپ یا ان کے جو بھی اثاثے تھے ان کو بھی بہت نقصان پہنچایا تھا، اور لیکن جہاں تک اس کے مطالبات کی بات ہے تو یہ ایک سیاسی سلسلہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کو سیاسی
حل بھی سیاسی ہونا چاہیے،
کام کو استعمال کر کے وہ حل کرانا چاہیے، اس میں کنفرنٹیشن، اس میں تلخی، زبان کی تلخی بھی نکالنی چاہیے،
لیکن بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ شوکت یوسفزئی صاحب نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے جیسا کہ ہم سب کو کے علم میں ہیں کہ پی 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 اور پی ایم ایل نون کی جانب سے گزشتہ چند دنوں میں کئی بیانات جو ہیں پی ٹی ایم کی حمایت میں سامنے آئے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہوئے یوسفزئی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پی ایم ایل نون اور پی ایم ایل پی 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 کو چاہیے کہ وہ سیاست اور دہشت گردی کو الگ رکھیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر سرفراز خان اس کا جواب آپ دیں پلیز.
دہشت گردی کے جو الزامات ہیں وہ زیادہ تر لگائے گئے ہیں بہت سارے اداروں پر، نہ کہ اس قسم کے افراد پر یا ایسی تحریکوں پر جیسے کہ پی ٹی ایم. پی ٹی ایم کی تحریک جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ابری ہے، اور ان لوگوں وہ لوگ جو دہشت گردی کے وکٹم تھے، جو ان کا نشانہ بنے تھے دہشت گردوں کا، اور اس لیے وہ ایک نعرہ جو لگاتے ہیں بار بار ان کے جلسوں میں، نہ ان کے لیڈر تو نہیں کہتے اکثر یہ، لیکن عوام جو نعرہ لگاتے ہیں اور وہاں آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیوں ایسے ادارے جن کا کام اصل میں ملکی سلامتی ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے دہشت گردوں کو یا بعض اوقات پناہ دیتے رہے یا ان کو ٹریننگ میں ملوث رہے، انہوں نے وہ کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، وہ دوسری چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں، اخباری بیانات کا، ٹی وی انٹرویوز کا، کہ کیسے یہ لوگ اس معاملے میں ملوث رہے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام جب ہم پر لگایا جا رہا ہے ہم تو اصل میں اس کے وکٹم ہیں، تو عرض یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ، اور لاکھوں بھی نہیں بلکہ ملینز آف لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے دہشت گردی کا شکار ہوئے، یہ میسج جو پی ٹی ایم لے کر چل رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے ہونا ہے اور انہوں نے اپنے علاقے کو ان سے بچانا ہے, اور خصوصاً آئے جو وزیرستان کے معاملات ہیں, پاکستان میں اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ مختلف قبائلی علاقوں میں دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ امن کمیٹی کے نام پر یا کسی اور نام پر کام کر رہی ہیں, کلدم تنظیمیں نام پر جو ہے ایکٹیو رہتی ہے, مسجدوں اور دوسری جگہوں پر اور مدرسوں میں چندے اکٹھے ہو رہے ہوتے. تو جب یہ لوگ اس کی بات کر رہے ہوتے ان پر یہ الزام لگانا کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے, یہ بہت ہی جو ہے اس کو کوئی ماننے نہیں جا رہا, اور یہ ایک جگہسائی کا باعث بنے گا ملک کے اندر بھی اور باہر بھی. تو شوکت فضائی صاحب کو یا دوسرے جو وزیر ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس ملک میں کوئی اور راستہ نہیں ہے, یہاں بات چیت کر کے جو لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں ان پر ملک دشمنی یا دہشت گردی کے الزامات یہاں ہمیشہ لگتے رہے. یہاں جو قائد اعظم کی بہن تھی محترمہ فاطمہ جرا صاحبہ, ان کو بھی انڈیا کا ایجنٹ کہا گیا ہے. یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے نواز شریف سب کو سیکورٹی رسک کہتے رہے یہ لوگ. تو اس لیے ولی خان صاحب جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر تھے ان کو بھی یہ کہا گیا, اس لیے یہ ایسے الزامات نہیں ہیں, نو باڈی از گوئنگ ٹو بائٹ. تو یہ چھوڑ کر سیدھا سیدھا ان باتوں کی طرف آنا چاہیے کہ جو مطالبات ہیں اور جو حل ہونے کے قابل مطالبات ہیں اور جس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, کم از کم ان کی طرف آگے جائے. رہی یہ بات کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی علاقوں سے جب یہ خیبر پختونخوا ہو گیا ہے فاتح, تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سب سے پہلا کام پولیس کا ہے, اٹ از دا پولیس ایکشن جو وہاں پر ہونے کی ضرورت ہے. پولیس کو ڈپلائی ہونا چاہیے چیک پوسٹوں پر, باقی تمام جگہوں پر. آرمی کو بیرکس میں ہونا چاہیے, ان کو جب سویلین حکومت کال کرے اپنی مدد کے لیے ان کو تب آنا چاہیے. ان دا ایڈ آف سویلین گورنمنٹ جو ہے ان کو کچھ فنکشن کرنے ہوتے ہیں, اور اب جو ہے وہاں پر ان علاقوں میں یہ اضلاع بن چکے ہیں, یہاں پر ڈپٹی کمشنر, یہاں پر جوڈیشری کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے, یہاں چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر صاحب ہے, یہاں گورنر کا کوئی کام نہیں ہے, صرف کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. تو اس لیے ان ڈپارٹمنٹ کو, لائن ڈپارٹمنٹ کو, پولیس کے لیے لایا آرڈر کو, اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ جی
ان لوگوں کو جن کا یہ کام نہیں ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز خان صاحب آپ کا. بریگیڈیئر صاحب, شوکت یوسفزئی صاحب نے یہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نئے پاکستان میں فوج کے خلاف نعرے بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. ایک بات سمجھائیے گا, کیا وجہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جو لوگ ہیں یا اس کے جو حامی ہیں وہ فاٹا میں بیشتر جو ہیں وہ ڈرونز کے تو حامی ہیں جن کو کہ امریکہ چلا رہا ہے, لیکن پاکستانی فوج کے آپریشن کے خلاف ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟
میرے خیال میں کہ ڈبل سٹینڈرڈ تو ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے, اس لیے کہ پچھلے مہینے یہ برمل میں جو کہ افغانستان میں ہے پٹی صوبے میں, وہاں پر کچھ لوگوں کو مارا گیا سیکیورٹی فورسز نے, اور بالکل مطلب معصومانہ قتل تھا ان کا, لیکن اس پر پی ٹی ایم کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ یہ جو یہاں پر فرشتہ ایک بچی کا جو اغوا ہوا اور پھر وہ قتل ہوئی, تو وہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, لیکن ایک پولیس والا تھا جس نے وہاں پر ایف آئی آر درج نہیں کیا تھا, لیکن نعرے جو لگے وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لگے. تو اس لیے میں بتاتا ہوں کہ زبان کی تلخی جو ہے, اور خصوصاً یہ بھی تو آئین میں ہے کہ بھائی سیکیورٹی فورسز کے خلاف آپ اس قسم کے نفرت یا اس قسم کے نعرے نہیں لگا سکتے, جس طرح کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات آئین کے چوکاٹ کے اندر ہیں, تو یہ بھی اس کا آئین کے چوکاٹ میں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی ایم کے ان چیزوں کا, کچھ چیزیں تو چیف آف آرمی صاحب نے کہا ہے کہ بالکل ان کے جو مطالبات ہیں, اور وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ وہ جائز ہیں اور آئین کے مطابق ہے, لیکن البتہ ان کا جو لہجہ یا طریقہ کار ہے وہ اس پر اعتراض ہے. تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو حل نہیں کیا جا سکتا ہو. تیسری بات یہ کہ وہاں پر جو دھرنا بھی ہو رہا تھا اور جس میں یہ پارلیمنٹیرین دو والی وزیر اور محسن داوڑ جا رہے تھے, تو وہ بھی ایک لوکل مسئلہ تھا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں پر جو حکومت ہے, حکومت تو پولیٹیکل گورنمنٹ نظر نہیں آتی, کیونکہ وہاں پر अगर ये होते या इंफाल होते एडमिनिस्ट्रेशन तो इस किस्म के वाक्य का नहीं होना था, लेकिन ये पीछे बैठे हुए हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, जो मौका होता है उसमें तो मौजूद नहीं होते, और ना इनको इदराक है कबाइली इलाकों के डायनामिक्स का, वहां पर के जो तरीकेकार है वो किस तरह अपनाना है, जरगा सिस्टम क्या होता है, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन किस तरीके से करते हैं, कंफ्लिक्ट को किस तरीके से मैनेज करते हैं, बनिस्बत उसमें आप मजीद उसमें तलखी पैदा करने के और ये कहने के कि उनको फंडिंग मिलती है, भाई मिलती है तो हजार दफा इनको पांची चढ़ा दो, इनको अदालत में ले जाओ और इनको बिल्कुल न दुनिया के सामने बल्कि पूरे पाकिस्तान के सामने हो, क्योंकि जाहिर है कि मुल्क की सलामती और पाकिस्तान हम सबको अजीज है और ये पुरामन रहे, लेकिन ये है कि
सबूत लाएं आप।
अपना भी एक
सबूत पेश करें,
आपकी मैग्नानिमिटी है या पॉलिटिकल विल है वो भी दिखाना होगा कि आप कितना मतलब है कि आगे जा रहे हैं और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर जाहिर है कि लोगों के गिले भी होंगे, शिकवे भी होंगे और वहां पर बैड गवर्नेंस, और जाहिर है कि इस किस्म की कुव्वत है या तशद्दुद कहां पर हो जाता है, या तशद्दुद वाले लोग या एक्सट्रीमिस्ट कहां पैदा होते हैं, जहां पर वीक गवर्नमेंट होते हैं, जहां पर इंसाफ का उसूल नहीं होता, जहां पर तजादात होते हैं, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर इस किस्म की चीजें पैदा हो जाती है। और मैं ये बात भी कहता हूँ कि फातह में रिजेंटमेंट है और वो इसलिए आते हैं कि उनसे पूछा नहीं जाता, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और उनको थर्ड रेट सिटीजन के तौर पर मतलब ट्रीट करते हैं।
लेकिन इन इल्जाम को आज भी पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा हैं और केपीके के वजीर इत्तला'आत शौकत यूसुफ़ज़ई ने इन इल्जाम को रद्द किया है और पीटीआई बारहा इन इल्जाम को रद्द कर चुकी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब आपका, थैंक यू सो मच। और सामीन प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाना चाहेंगे, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक के बाद आके हमारा जो अगला मौजू है भारतीय कश्मीर के हवाले से उस पर बात करेंगे।
उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर अब न्यूज बुलेटिन भी, पीर से जुमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8, 9, 10 और 11 बजे। हमारे फेसबुक पेज की आईडी है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
जी ज़मीन वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं फ़ाइज़ा बुखारी। और ज़मीन भारतीय कश्मीर से ये खबरें आ रही हैं कि वहां अलकायदा और दाइश जो है वो अपने कदम जमा रही है। इसमें कहां तक हकीकत है और अगर है तो उससे निमटने के लिए भारतीय हुकूमत को क्या करना होगा या क्या लाहे अमल स्ट्रेटजी उनके पास मौजूद है, और वहाँ ऑलरेडी जो एक तहरीक चल रही है अलैदगी पसंदों की उस पर इसके क्या असरात हो सकते हैं अगर ये खबर इस खबर में सदाकत है, इसमें हम बात करेंगे। एमके सिंह सांग बताया जा रहा है हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट है भारत से। जी आदाब मिस्टर सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है।
जी जी सर, ये बताइएगा इन खबरों में कहाँ तक सदाकत है जो भारतीय कश्मीर से दाइश और अलकायदा की मौजूदगी के बारे में आ रही है?
देखिए इस पे क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। आप जानती हैं कि आमतौर पे आईसिस का जो क्लेम होता है वो जरूरत से ज्यादा वो उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और शायद ये रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस है और इसको उसी हिसाब से लेना भी चाहिए। मसलन उन्होंने बंगाल में भी डिक्लेयर कर दिया है कि बंगाल और बांग्लादेश को लेके, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, इसको लेके उन्होंने एक अमीर भी वहां पे तैनात कर दिया है। अब इसका कोई सर पैर नहीं है, वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का पार्ट है, वहां पे अभी अभी जमहूरियत अभी वहां पे इंतखाबात हुए हैं, तो ये एक जनरल प्रैक्टिस होती है इस तरह के रेडिकलाइजेशन प्रोसेस में। लेकिन क्या वो इफेक्टिव जड़े ले चुका है? कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर में ये बात सही है कि वहां पे दो ऐसे नए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुए हैं, टेररिस्ट आउटफिट जिसमें कि अंसार गजवतुल हिंद है, जिसको कि ये माना जा रहा है कि वो बैक्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ अभी कागजों पे है, और हकीकत यह है कि वहां कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली जियो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल है, उसका सॉल्यूशन भी पॉलिटिकल ही होगा, उसका सॉल्यूशन लिहाजा आप जानते हैं कि आईएसआईएस वगैरह अलकायदा जब भी ऐसी करते हैं तो बहुत दूर तक जा नहीं पाते हैं, कश्मीर में बिल्कुल नहीं, वरना कहने को तो सारे हालात वैसे थे कि आईएसआईएस का वहां पैर जम सकता था, लेकिन तासीर कश्मीर का युवक ये पॉलिटिकल एक लड़ाई है, उसको तो हम समझ सकते हैं कि कश्मीर में एक पॉलिटिकल एंगर है जिसका मैनिफेस्टेशन पॉलिटिकल प्रोसेस से होता है। यहां तक कि लश्कर को भी अगर आप देखेंगे जो बैक करता है इन चीजों को, या जैश, ये लोग भी ये पूरी दुनिया में खलीफा का राज हो और वगैरह वगैरह इस कंसेप्ट के खिलाफ है, लिहाजा कश्मीर में कभी भी आईसिस बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाया। और ये है कि हाँ, नंबर देखा जाए तो कुछ नंबर बढ़े हैं 2017 से, कुछ नंबर बढ़े हैं, लेकिन उसको भी हम इतना नहीं कहेंगे कि, और फिर ये दावा है, ये सच में कुछ नहीं है ऐसा जिसको कि हम कहें कि वाकई वहां से पैर जमा चुका है आईसिस या अलकायदा, इस तरह की स्थिति अभी नहीं आई है। और हाँ, ये है कि उनके दावे जरूर हो रहे हैं, हाल के दौर में उनके दावे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं और उन्होंने ये मान लिया है, जैसे कि उन्होंने अमीर मुकर्रर कर दिया, विलाया हिंद एक नया लफ्ज दिया है उन्होंने, और ये अमक न्यूज एजेंसी ने अभी हाल में इसके ऐसा कुछ दावा किया था अभी 10 मई को पिछले दिन, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत सीरियस अटेम्प्ट है,
सीरियस इशू नहीं है। ठीक, ओके। श्रीनगर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर हमीदा नईम साहिबा इस वक्त लाइन पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमीदा नईम साहिबा, और आप बताइएगा कि अगर ये खबर सच निकलती है, और जिस तरह के भारतीय ओहदेदार भी कह रहे हैं कि किसी हद तक दाइश और अलकायदा के हामी जो हैं वो मौजूद हैं भारतीय कश्मीर में, तो इससे वहाँ पे अलैदगी के लिए जो जारी तहरीक है उस पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? डॉक्टर हमीदा नईम साहिबा, डॉक्टर हमीदा नईम साहिबा हमारे साथ हैं लाइन पे, उनसे हम जानना चाहेंगे।
हाँ, मैंने सवाल सुना, मैं जवाब दे रही
हूँ। जी जी, प्लीज प्लीज, अभी आपकी आवाज़ आई।
मैं ऐसा कह रही हूँ कि इन ये जो रिपोर्ट्स आपके पास आए हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। जाकिर मूसा जो मतलब जो कहते हैं कि अंसार गजवतुल हिंद पार्टी उसने जो बनाई थी, ऐसा हुआ उसकी कुछ अनबन हुई थी हिजब के साथ, इसलिए उन्होंने उनके साथ डिपार्चर किया था, तो फिर उस वक्त ये कहा था हमको पाकिस्तान से नहीं मिलना है, हमको खिलाफत के लिए लड़ना है, लेकिन धीरे धीरे वो बिल्कुल अलग पड़ गया, तो उसके साथ दो चार लड़के जो थे वो भी धीरे धीरे उनको शहीद कर दिया गया, तो लास्ट में ये मुझे लगता है कि 3 महीने पहले हिजब का भी बयान आया कि हमारा भाई, हमारा कोई इख्तलाफ उनके साथ नहीं थी, यानी कि उसने पहले ही रेकनसाइल उनके साथ किया था, तो इसलिए इन रिपोर्ट्स में कोई सदाकत नहीं। और मैंने हाफ पोस्ट का एक वेल रिसर्च एक आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने सारे पहलुओं को देख के कहा था कि उसको मतलब इमोशनल आउटबर्स्ट कभी होती है, अब मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन सदाकत उसमें कुछ भी नहीं है। अब मसला ये है कि फोर्सेस यहाँ हैं ऐसे जो कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल जो यहाँ मसला है उसको मस्क करने के लिए इसको सो कॉल इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ मिला के कश्मीरियों की
लेकिन सही है। डॉक्टर नईम साहिबा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। रवां साल मार्च में अमरीकी कयादत की जो इतिहादी फोर्सेज शाम में मौजूद हैं, उन्होंने दाइश से वाबस्ता कुछ जंगजुओं को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक कश्मीरी नौजवान आदिल अहमद वड्डू जो हैं वो भी शामिल थे, तो इसको बिल्कुल रद्द करना कहाँ तक मुमकिन है इस खबरों को?
मतलब इस सपोजिंग अगर यहाँ से कोई गया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने यहाँ डाक बैल बिठाई है। अगर ये भी मतलब इन रिपोर्ट्स को मैं कैसे ले सकती हूँ, मुझे मालूम नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ से कोई गया होगा, लेकिन ये कि यहाँ किसी ने डाक बैल बिठाई है तो किसी का दबदबा है यहाँ, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये जो जुल्म सितम हिंदुस्तान का है उसमें यहाँ लड़के बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ये कि उनको इंटरनेशनल किसी ग्रुप के साथ कनेक्शन है, वाबिस्ता है, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, यहाँ की पुलिस ने भी इस पर तहकीकात की जो इन लड़कों के खिलाफ लड़ते हैं, वो उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ उनका कोई असर नहीं है, ना कोई लिंक है।
बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर हमीदा नईम साहिबा,
उन्होंने कंक्लूसिव
इस मौजू पे आइंदा तफसील में आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का, एम के सिंह साहब के भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। सामीन इसके साथ ही शहनाज नफीस और फायजा बुखारी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
कल जिनेवा में होने वाली तर्के असलहा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से अमरीका ने वॉकआउट किया, जिसकी वजह अक्वामे मुत्तहिदा के इस फोरम की तब्दील होने वाली सदारत की जिम्मेदारी वेनेजुएला को सौंपना था। जैसा कि महकमे खारजा में वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार सिंडी सीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस इकदाम का मकसद वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो की हुकूमत के बारे में एक अहम अलामत का इजहार था, जिसे अमरीका गैर कानूनी हुकूमत से ताबीर करता है। तफसीलात बयान कर रही हैं शहनाज असीस।
मंगल को जब वेनेजुएला के सफीर ने जेनेवा में अक्वामे मुत्तहिदा के तर्के असलहा से मुतालिक मज़ाकरात की हर माह तब्दील होने वाली सदारत संभाली तो अमरीकी सफीर रॉबर्ट वुड इजलास से बाहर चले गए और उन्होंने उस वक्त तक बायकॉट का ऐलान किया जब तक वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो का कोई नुमाइंदा इस इजलास की सदारत करेगा। उनके अल्फाज,
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वान गुआइडो द इंटरिम प्रेसिडेंट शुड बी इन दिस बॉडी शुड बी सिटिंग इन दैट चेयर राइट नाउ एंड वी होप दैट सून देयर विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वान गुआइडो सिटिंग इन दैट चेयर बिकॉज़ अगेन द रेजिम द फॉर्मर मदुरो रेजिम इज इन एसेंस डेड।
वो कह रहे हैं उबूरी सदर वान गुआइडो का कोई नुमाइंदा इस जगह होना चाहिए था, उन्हें इस वक्त इस कुर्सी पर बैठना चाहिए था और हमें उम्मीद है कि जल्दी हुआन गुआइडो का कोई नुमाइंदा इस कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि साबिक मदुरो हुकूमत हकीकी मानों में फना हो चुकी है और वो महज सुबुकदोश होने से इनकार कर रहे हैं। ये अल्फाज थे अमरीकी सफीर के। समीन अमरीका और 50 से ज़्यादा दूसरे मुल्कों ने गुआइडो को एक कानूनी उबूरी लीडर की हैसियत से तस्लीम किया है, तहम मदुरो ने मुल्क के मामलों का कंट्रोल अपने पास रखा है और उन्हें मुल्क के चोटी के फौजी लीडरों की हिमायत हासिल है। इसके अलावा रूस, क्यूबा, ईरान और चीन भी उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं। वेनेजुएला के तर्के असलहा के उमूर के सफीर वेलेरो अमरीकी वॉकआउट पर बरस पड़े। उन्होंने कहा,
viola las reglas de procedimiento.
Today, the anti-diplomatic and disrespectful gesture of abandoning the chamber, which was interpreted by most of the diplomats as not only a disrespectful sign to the presidency, but also to the ambassador.
वो कह रहे, आज इस ऐवान से निकल जाने की ये एक गैर सफारती और वकार के मुनाफी हरकत थी, जिसे ज्यादातर सफीरों ने न सिर्फ सदारत के लिए बल्कि यहाँ मौजूद सफीरों और सिफारतकारों के लिए भी एहतराम के मनाफी होने की अलामत से ताबीर किया है। ये थे वेनेजुएला के सफीर। पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, म्यांमार, क्यूबा, ईरान, शाम और रूस समेत मुतादिद मुल्कों ने वेनेजुएला के लिए हिमायत का इजहार किया और बकौल उनके गैर ज़रूरी और मसनूई सियासतबाजी पर एतराज़ किया है। वुड ने कहा कि बैनुल अक्वामी इदारों के लिए ख़तरा उस वक्त पैदा होता है जब कीना परवर रहनुमा क़यादत की पोजीशन संभालते हैं और लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बार फिर उनके अल्फाज,
I think what we should be worried about with regard to the multilateral system is having countries such as Venezuela, Syria, Iran.
وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک کثیر ملکی نظام میں ہمیں جس چیز پر تشویش ہونی چاہیے وہ اس کثیر جماعتی نظام میں وینیزویلا، شام اور ایران جیسے ملکوں کی جانب سے قیادت والے عہدوں کی صدارت ہے۔ سامعین، لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے کچھ مندوب جن میں ارجنٹینا، برازیل اور دیگر ملک شامل ہیں اور جنہوں نے گوائیڈو کو تسلیم بھی کیا ہے، اس کانفرنس سے الگ رہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔